حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدونا بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، 1437 ہجری کے ماہ محرم کے اشرع اولا میں آپ کی خدمت میں امامت و ہدایت کے عنوان سے آج ہماری دوسری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اپنے مقصد پر گفتگو کے لیے ہم نے قرآن کریم کی جس آیا کو سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ سجدہ کی 24 آیہ کریمہ ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے وجعلنا منہم ائمہ، اور ہم ان میں سے قرار دیتے ہیں ائمہ کو، ہم بناتے ہیں، ہم نے قرار دیا ان میں سے ائمہ کو۔ پہلی صفت کیا ہے؟ یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ جب امامت کا لفظ آتا ہے، امام کا لفظ آتا ہے، تو تصور خود بخود نظام سیاسی کی طرف جاتا ہے، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ آیا اسلام نے کوئی نظام سیاسی دیا ہے یا نہیں؟ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں دیا وہ اسلام پر تہمت لگاتا ہے، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک مرحلہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور وہاں الیوم اکملت لکم دینکم اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ دین کامل نہیں، اکمل ہے، اور اکمل دین کا نظام سیاسی نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ لہذا اب اس کا کوئی منکر نہیں ہے کہ اسلام کا نظام سیاسی نہیں ہے، اسی لیے امامت کی بحث اصول دین میں، اب اصول دین سے جو سبجیکٹ بحث کرتا ہے اسے کلام کہتے ہیں، کلام اسلامی متفق علیہ، شیعوں میں بھی یہی کہلاتا ہے، اہل سنت میں بھی یہ کہلاتا ہے۔ کلام اسلامی وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کا کام اصول دین سے بحث کرنا ہے، اور متکلم اسے کہتے ہیں کہ جو ماہر علم کلام ہو، جیسے فقہ فعل مکلف سے بحث کرتا ہے، اور اس کے ماہر کا نام مجتہد یا فقی ہے، اسی طرح سے کلام اصول دین سے، فقہ فروع دین سے بحث کرتی ہے، کلام اصول دین سے بحث کرتا ہے۔ اور اب دیکھیے، اب ہمیں یہاں پہ بحث کو میں مختصر کروں گا، کیونکہ اگر پھیلاؤں گا تو بحث بہت آگے چلی جائے گی۔ ہم جو 1400 سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ امامت اصول دین ہے، اب اس کی خود سے ایک دلیل یہ ہے کہ ہم ہی نہیں، اہل سنت نے بھی امامت کو کلام میں بحث کیا ہے۔ اگر فروع دین ہوتی تو فقہ میں بحث کی جاتی، جبکہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے جو امامت میں بحث کرے، بلکہ علماء اہل سنت نے بھی امامت کو بحث کیا، کہاں؟ کلام میں۔ لہذا ان کے بھی متکلمین جو ہیں، جو کلام کے ماہر ہیں، انہوں نے امامت کی ایک ڈیفینیشن دی، ایک تعریف دی ہے، ہمارے علماء نے بھی دی ہے۔ اب اگر آپ جائیں اور مطالعہ کریں تو جب آپ امامت کی یہ تعریفیں اٹھائیں گے تو تعریفوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ جو خلاصہ ہے بحث کا، تعریفوں کا، وہ یہ ہے: الامامت ہی ریاست هي الریاست فی امور الدین و دنیا خلافتا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امامت کا کیا تعریف کی گئی ہے؟ اب یہاں پر بہت ساری, بعض نے خلافت عن النبی نہیں شامل کیا, بعض نے دین کو شامل نہیں کیا, بعض نے دنیا کو شامل نہیں کیا, وہاں ابحاث ہیں. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ تعریف جو تمام مسلمانوں کے نزدیک, چاہے شیعہ ہوں چاہے اہل سنت, سب کے نزدیک متفق علیہ ہے, وہ کیا ہے؟ الامامت. امامت کیا ہے؟ ہی ریاست, ریاست کرنا, چیزوں کو اپنے اختیار میں لینا. کہاں؟ فی امور الدین و دنیا, دین اور دنیا کے امور میں. اب بعض نے کہا خلافتا عن النبی, نبی اس کے کا جانشین ہوتے ہوئے خلافت کی صورت میں, بعض نے قید کو نہیں لگایا. اب آپ بحث ہے, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. متفق علیہ جو آپ کو بات دونوں طرف ملے گی وہ یہ ریاست تعریف ہے. اور ہر جگہ چاہے شیعہ ہوں چاہے اہل سنت ہوں, انہوں نے امامت کو کہاں بحث کیا ہے؟ کلام میں. کلام میں اس کا بحث کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اصول دین میں سے ہے, فروع دین میں سے نہیں ہے. اس سے قدم آگے بڑھیں, تفتزانی جو علماء اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے, کل میں نے کتاب کا ذکر کیا تھا ملل النحل, آج دوسری کتاب علامہ تفتزانی کی شرح العقائد, عقائد کی تشریح. اب خود عقائد کی بحث کہاں ہے؟ عقائد کی بحث فروعات دین نہیں ہے, عقائد کی بحث اصول دین ہے. اپنی اسی کتاب میں امامت کے بخش میں بحث کرتے ہوئے علامہ تفتزانی یہ فرماتے ہیں کہ ہم اصل امامت کے وجوب میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے. یہ کہ امامت واجب ہے, امامت کے وجوب میں کسی کو بحث نہیں ہے. کہا لیکن ہمارے اور شیعوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم امامت کا وجوب سمعی مانتے ہیں, وہ وجوب عقلی مانتے ہیں. پھر انہوں نے خود اس کو تشریح کی, کہا وہ ہم جس کو وجوب سمعی کہہ رہے ہیں, ہمارے نزدیک امامت کا جو امامت ہے اس کا تعین لوگوں کا کام ہے, اس لیے وجوب سمعی ہے. لیکن شیعوں کے نزدیک وجوب عقلی ہے, امامت کا تعین اللہ کا کام ہے, وہ اسے منصوص من اللہ مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, امامت لوگوں کا کام ہے. اب اس پر دلیل علامہ نے کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ اس پر دلیل ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا پیغمبر اکرم کی ایک حدیث اس بات کا باعث بنی. وہ حدیث کیا ہے؟ کہ متفق علیہ حدیث ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ. کا پیغمبر اکرم کی ایک متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ جو کوئی بھی مر گیا, من ماتا جو بھی مرا, ولم یعرف امام زمانہ ہی, لیکن اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا, ماتا میتۃ الجاہلیہ, وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرا. پس جس نے امام کو نہ پہچانا, معرفت امام حاصل نہیں کی, اس کی موت کفر کی موت ہے, جاہلیت کی موت ہے. اب یہ جو نقطہ ہے اس کو ذرا اپنے پاس محفوظ رکھیے گا. اس کے بعد علامہ ایک عجیب و غریب دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ چونکہ امام کا تعین اتنا ضروری تھا, اس لیے لوگوں نے اس دور میں پیغمبر کے جنازے کے اوپر تعین خلیفہ کو ترجیح دی, اور وہ دفن رسول چھوڑ کر, پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کر تعین خلیفہ کے لیے جمع ہو گئے. ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا, علامہ تفتزانی کتاب شرح العقائد, خود دلیل یہ دے رہے ہیں. کیا دلیل دے رہے ہیں؟ کہ تعین خلیفہ اتنا مہم کام تھا کہ لوگوں نے دفن رسول چھوڑ کر خلیفہ کے تعین کو ترجیح دی. اب میں خود علامہ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ علامہ, تاریخ کی گواہی کے مطابق یہ جو تعین ہے اور اس کا جو سلسلہ ہے, اس میں کم از کم 3 سے 4 دن لگے ہیں. تین سے چار دن لگے ہیں. یہ جو تین سے چار دن کا فاصلہ زمانی ہے, اس میں جو مرا اس کی موت کس کے ذمہ ہوگی؟ اس کی موت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اگر آپ کے مطابق یہ اتنا ضروری تھا تو اس کا مطلب یہ کہ تعیین میں پھر دیر نہیں ہونی چاہیے. اگر دیر ہوگی تو پھر یہ بات پیش آ جائے گا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا؟ ماتمی تتل جاہلیہ. دیکھیے, واجبات میں بعض واجبات ایسے ہیں کہ جن کے ترک سے کفر لازم نہیں آتا, لیکن بعض واجبات ایسے ہیں کہ جن کے ترک سے کفر واجب آتا ہے. جن واجبات کے ترک سے کفر واجب آتا ہے انہیں وجوب عینی کہتے ہیں. واجب عینی ہوتا ہے, واجب عینی وہ ہے کہ جس کے ترک سے کفر لازم آ جائے. مثلا کوئی تھوڑی سی دیر کے لیے توحید کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا, نبوت کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا, قرآن کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا. یہ سارے کے سارے واجب عینی ہیں. لیکن نماز, روزہ, اگر کوئی حالت روزہ میں نماز نہ پڑھے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ اب یہ فقہی بحث ہے, نہیں ہوگا. ثواب اور جزا کی بحث الگ ہے ابھی. لیکن اگر چھوٹ جائے یا چھوڑ دے, دونوں صورتوں میں روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن وجوب عینی وہ ہے کہ اگر ایک لحظے کے لیے بھی ترک کیا, سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو حدیث کہہ رہی ہے ماتمی تتل جاہلیہ, یہ اسی بات پر, یعنی جس نے ایک لحظے کے لیے بھی اپنے امام, زمانے کے امام کو نہ پہچانا ایک لحظے کے لیے, وہ کفر کی موت. یعنی کیا؟ اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. پس رسول کی یہ حدیث خود دلیل بن رہی ہے کہ امامت مسئلہ فروعات کا نہیں ہے بلکہ اصول دین کا ہے. بس اب اگر امامت اصول دین میں سے ہے, اور علماء اہل سنت میں بہت سارے اس بات کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں اصول دین ہی ہے, لیکن انہوں نے یہ دلیل دی, کہا کہ اصول دین ہے لیکن کس شے میں, کس شکل میں ظہور کرے گی الگ بحث ہے. امامت واجب ہے لیکن کس شکل میں ظہور کرے گی الگ بحث ہے. امام کی معرفت واجب ہے لیکن امام ہوگا کون, یہ الگ بحث ہے. امام کون ہو, اب یہ جو میں نے یہاں پہ قید لگائی اس کو یاد رکھیے گا, یہ آگے چل کے ہماری بحث میں کام آئے گی کہ اصول دین میں سے ہے, ایک لہجے سے کفر واجب آ جاتا ہے, اعمال ختم ہو جاتے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کہا ظہور کی شکل میں کرے گی. کہا ظہور یہ کرتی ہے خلافت کی شکل میں. ایک دور, ایک زمانہ ہے کہ جس میں یہ رہا کہ نہیں خلافت خلافت خلافت, اور بڑے عرصے تک چلی آئی خلافت, اس میں شک بھی نہیں ہے. لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد سے خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اور پھر تقریباً 80-90 سال کا ایک فاصلہ ہے جس میں خلافت کا بظاہر کوئی تذکرہ نہیں ہے. اب کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنے تئیں ایک نئی سلسلہ جاری کیا ہے, کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 80 سال کا جواب کون دے گا, پہلا مرحلہ. دوسرا انہوں نے کہا خلافت, پہلا جو ظہور کیا کس چیز میں, خلافت میں. دوسرا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا وہ لفظ لفظ امامت ہی ہے. انہوں نے کہا اس امامت سے مراد امامت, اور امامت کس میں, امور دین میں, جس سے مراد امام فقہ ہی ہے. فقہ میں جو امامت ہوگا, جس کے پاس امامت ہوگی, فقہ کا جو امام ہوگا وہ مراد ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں پیغمبر نے قید ایک لگائی ہے. دیکھیں اگر حدیث یہ ہوتی کہ من مات ولم یعرف امامہ مات میتت الجاہلیہ, تو حدیث کا ترجمہ کیا بنتا کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے امام کو نہ پہچانا. لیکن پیغمبر ایک قید لگا رہے, کیا ہے, من مات ولم یعرف امامہ زمانے ہی, اپنے زمانے کے امام کو پہچانا. رسول کی حدیث یہ کہہ رہی ہے ہر زمانے کا ایک امام ہونا چاہیے, تمہارا نہیں, ہر زمانے کا امام. قید ہے زمانے کی, تو ہر ایک امام کا زمانہ اس وقت ہے جب تک وہ امام ہے. جب وہ امام چلا گیا زمانہ ختم ہو گیا, اب اگلے امام کا زمانہ آئے گا. تو زمانے کے امام کی معرفت ضروری ہے, پر ہر زمانے کا امام ہونا چاہیے.
پس اگر آپ امامت کہہ رہے ہیں اور امامت سے مراد امامت فقہی ہے تو پھر ہر دور میں کوئی امام فقہی ہونا چاہیے جس کی معرفت ایسی ہو جو اس درجے پر ہو کہ اگر نہ پہچانا ماتا میتر دل جاہلیہ لازم آنا چاہیے، عام بھی نہیں، ایسا امام کہ اگر اس کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو کفر آ جائے، اس قید کے ساتھ ہونا چاہیے. تیسری چیز انہوں نے کہا، بعض نے یہ، میں نے کہا تعریفوں میں اختلاف ہے، بعض نے کیا کیا، اسی وجہ سے امور دین کو نکال دیا تعریف سے، کہا ہماری مراد امور دین سے فقہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر امامت سے مراد امور دنیاوی ہے، حکومت مراد ہے، بادشاہ ہونا چاہیے، ملک ہونا چاہیے کہ جو جہاں حدود اسلامی، حکومت اسلامی، یہ جو ہماری حدود ہیں، یہ جو ہماری حدیں ہیں، سرحدیں ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا یہ مراد ہے. پس اہل سنت کی جانب سے اس تین تعریفوں کے علاوہ، ان تین مصادیق کے علاوہ، ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے جو ان کی طرف سے بیان کی گئی ہو اور نہ ہو سکتی ہے. پس یا وہ خلیفہ ہے، مناد خلافت، خلافت الہیہ، یا امام، امام فقہی، یا ملک بادشاہ، یہ تین چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی. عزیزان محترم، ہماری بھی تعریف امامت یہی ہے لیکن ہم امامت سے کیا مراد لیتے ہیں یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر آ کے بتاؤں گا. جو ہمارے ہاں تصور امامت ہے اسے باہر کی دنیا میں درک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امام کہتے کسے ہیں، اصل تصور نہیں ہے وہاں پر. انشاءاللہ وقت پر بیان کروں گا. ابھی جو پہلے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں جو آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ دیکھیے بحث کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سامنے والے کی بات مان لیں تو بھی کیا اس کا جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور پھر ایک مرحلے پہ ہم بھی آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہماری بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ جب وقت آئے گا. ابھی میں اب اس مرحلے میں ہوں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے برادران کی بات مان لیں اور یہی تینوں مصداق، یا آپ خلافت الہیہ کی بات کر رہے ہیں، یا آپ امامت فقہی کی بات کر رہے ہیں، یا آپ کی مراد بادشاہ، حکومت کرنے والا ملک ہے، یہ تینوں، تو آ کر قرآن سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا کہ پیغمبر نے کسی کو منتخب نہیں کیا، تو حدیث کو تو آپ رد کر رہے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم اپنی جگہ پہ ثابت کریں گے کہ حدیث میں بھی تعین موجود ہے، ناممکن ہے کہ پیغمبر چھوڑ کر جائیں، وہ اپنی جگہ پر آئے گی بحث. ابھی بحث یہ ہے کہ قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا، تو آپ آ کر قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ آیا کیا قرآن نے لفظ خلیفہ استعمال کیا یا نہیں، اگر کیا تو خلیفہ کا کیا معیار پروردگار کے نزدیک ہے کہ خلیفہ کون ہونا چاہیے یا نہیں. قرآن نے کوئی معیار بیان ہی نہیں کیا، بغیر کسی معیار کے، بغیر کسی ملاک کے، بغیر کسی سٹینڈرڈ کے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خلیفہ یا نہیں. جب خلیفہ بنایا تو اس کا معیار بھی بنایا اور اس کو بتایا لوگوں کو، دیکھو ہمارا خلیفہ اگر ہوگا تو اس معیار کا حامل ہونا چاہیے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ آیا اس خلیفہ کو اللہ نے خود منتخب کیا یا لوگوں کے حوالے کر دیا. اگر آپ خلافت کو رد کر کے امامت کی بات کریں گے تو پھر ہم اسی میدان میں آ کر آپ سے بحث کریں گے کہ آیا قرآن نے لفظ امام استعمال کیا یا نہیں. اگر اللہ نے امام کا لفظ استعمال کیا اور کسی کو امام کہا تو آیا اللہ نے اس امام کے لیے کوئی معیار بنایا یا نہیں بنایا، ذکر کیا یا نہیں کیا، اگر ذکر کیا ہے تو کیا ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں اللہ نے امام خود بنایا یا لوگوں کے حوالے کیا. تیسرے مرحلے میں بحث کہاں ہوگی کہ اگر آپ نے کہا وہ بادشاہ ہونا چاہیے، ملک ہونا چاہیے، تو پھر ہم قرآن سے پوچھیں گے کیا قرآن نے کسی بادشاہ کا، کسی ملک کا ذکر کیا یا نہیں. اگر کیا تو پھر اللہ نے اس کا کوئی معیار بیان کیا یا نہیں، اگر معیار کیا تو کیا معیار تھا، اور پھر تیسرا مرحلہ کہ وہ جو بادشاہ امور دنیاوی میں جہاد کے لیے، سرحدوں اور حدود کی حفاظت کے لیے جو بادشاہ اللہ بنا رہا ہے، آیا اللہ خود بنا رہا ہے یا لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم خود بنا لو. اب عزیزان محترم پھر سے عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور بحث کی جہت ہے ہی نہیں، تو اب ہمارا معیار قرآن ہے، اب ہم قرآن سے ایک ایک کر کے سوال کرتے جائیں گے اور دیکھیں یہ قرآن ہماری سارے معاملے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے. تو جب ہم نے خلافت کے مرحلے میں قرآن سے سوال کیا کہ آیا پروردگار تو نے کبھی کسی کو خلیفہ بنایا ہے یا نہیں، اگر بنایا تو کون ہے، اور جو اس کو بنایا اس کے لیے کوئی معیار ذکر کیا یا نہیں، آیا تو نے لوگوں سے کہا خود بنا لو یا تو خود بنانے والا ہے، تو سورہ بقرہ نے آواز دی، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اپنے ملائکہ سے کہا، کیا کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو پہلے مرحلے میں قرآن نے پہلے مسئلے کو حل کر دیا کہ جب بھی جہاں بھی خلافت الہیہ کا مرحلہ آئے گا پروردگار فرماتا ہے انی جاعلن، میں بنانے والا ہوں، میرے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے، میں بنانے جا رہا ہوں، پروردگار ابھی تو انسان ہے ہی نہیں، ابھی تو دنیا میں کوئی آبادی ہے ہی نہیں، ابھی انسانیت کا آغاز ہوا ہی نہیں ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بنانے جا رہا ہوں، تو پھر پروردگار جواب یہی دے گا کہ دیکھو ابتدا میں معیار قائم کر دو تو انتہا تک باقی رہتا ہے، اگر آج میں معیار قائم نہیں کروں گا تو کل لوگ کہیں گے کہ آدم کو بھی کسی نے نہیں بنایا تھا، لہذا اب پہلے مرحلے پہ پہلا معیار انی جاعل فی الارض خلیفہ، جیسے ہی خلافت الہیہ کا ذکر ہوا تو فرشتوں میں ایک ہلچل مچی، اور فرشتوں نے اعتراض کیا، اتجعل فیہا، کیا تو اسے زمین میں تو بنانے جا رہا ہے، تجعلو تو بنانے جا رہا ہے، پروردگار سے کہہ رہے ہیں، پس فرشتے جانتے ہیں کہ بنانا خدا کا کام ہے، اے پروردگار تو بنا رہا ہے اسے زمین میں، تو بنا رہا ہے، تو قرار دے رہا ہے، یفسد فیہا، یہ زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، پہلا مرحلہ فرشتوں نے اعتراض کیا، کیوں، فرشتے متعبد مخلوق ہیں، تعبد محض ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو ہم امر دے دیتے ہیں اس سے سبقت نہیں کرتے، جس کو جو کہہ دیا وہ کرتا رہتا ہے، تو پھر فرشتے اعتراض کیوں کر رہے ہیں، یا تو ایک مرحلہ یہ ہے کہ کسی بات کو ظاہر کرنا مقصود ہے، لیکن اس کا انتظام پروردگار خود کرتا ہے، یہ تو کام فرشتوں کا ہے، یہاں پہ اعتراض فرشتوں کی جانب سے ہے، انہوں نے کہا قالو اتجعل فیہا، تو اس کو بنانے جا رہے زمین، تو عزیزان محترم دیکھیے فرشتے ٹھیک ہے کہ ان کو امر یہ دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عقل سے خالی ہیں، عقل سے خالی نہیں ہے، صاحبان عقل ہیں، صاحبان نفس نہیں ہے، اور عقل کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ خدا کے تقرب کی جو اعلیٰ ترین منزل ہو سکتی ہے اسے طلب کیا جائے، خدا کے تقرب کی جو اعلیٰ ترین منزل ہو سکتی ہے اسے طلب کیا جائے، لہذا انہوں نے اس کی طلب میں، بس خلافت الہیہ کی طلب بری بات نہیں ہے، خلافت الہیہ کی طلب فی نفس ہی بری بات نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے عزیزوں کہ طلب کرو لیکن انصاف کے ساتھ، طلب کرو لیکن انصاف کے ساتھ، یہ دیکھو کہ حق رکھتے بھی ہو یا نہیں، لہذا فرشتوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اب لوگ سوال کرتے ہیں خصوصاً جوان کہ فرشتوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ خون بہائے گا، یہ فساد کرے گا، اب یہاں نظریات ہیں، میں اس چونکہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، خود یہ جو آیات اور یہ واقعات ہیں جناب آدم کے، اس کے اندر اتنے نکات چھپے ہوئے ہیں، اتنی ابحاث ہیں کرنے والی، کہ جو کبھی موقع ملا انشاءاللہ سماعتوں کی ذوق کے حوالے سے بیان کروں گا، اتنے نکات ہیں کہ پورا ایک نشست کا سلسلہ چاہیے صرف یہ جو حضرت آدم کے واقعات ان پر بحث کے لیے، اور خصوصاً ابتدا میں بعض چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا، صرف اشارہ اس لیے کروں گا کہ متاسفانہ افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہاں بحث ہے، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن کیسے کی جا سکتی ہے یہ بیان نہیں کرتے، لیکن بندے کا تقریباً انداز یہ ہے کہ میں اشارہ ضرور کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں یہ بات محفوظ رہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں بحث کی جا سکتی ہے، انہی میں سے ایک مقام یہ ہے کہ فرشتوں کا اعتراض جو کیا انہوں نے اس کی بنا کیا تھی. اب یہاں پہ نظریات ہیں, ان میں سے اکثر نظریات قابل رد ہیں, کہ مثلا کسی نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی حکومت تھی جنوں کی, اس کو انہوں نے دیکھا, بعض نے کہا اس سے پہلے انسان تھے ان کو دیکھا تھا, وغیرہ وغیرہ, یہ قابل رد ہیں. جو جواب سب سے زیادہ مستحکم ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. جب امام سے پوچھا کہ مولا انہوں نے کیوں اعتراض, ان کو کہاں سے پتہ لگا, تو امام نے فرمایا کہ آدم کا خمیر ان کے سامنے بنا. اب قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف دلالتیں ہیں, عرض کر رہا ہوں کہ یہ پوری ایک بحث ہے کہ قرآن نے مختلف جگہوں پہ مختلف تعبیریں استعمال کی ہیں, ان تعبیرات سے کیا معنی کیا مطلب نکلتے ہیں, یہ ایک مفصل بحث ہے جو کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کریں گے. لیکن اس سے جو دلالت, اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو خمیر, یہ مادہ, یہ جو ظاہر ہے, اس کے اندر بالقوا تمائل پایا جاتا ہے گناہ کی طرف. اس نفس کے اندر, یہ جو نفس ہمارے اندر موجود ہے, اسی نفس کو کنٹرول کرنا اور عقل کو نفس پر ترجیح دینا کمال انسانی ہے. اسی نفس کو, یہ جو انسان کے خمیر میں موجود ہے جو چیز تمائل پاتا ہے, دیکھیے کیوں, اس لیے کہ انسان کے وجود میں اللہ نے بھوک کو رکھا ہے, اللہ نے انسان کے وجود میں غضب کو رکھا ہے, شہوات کو رکھا ہے. یہ جو قوا ہے ان کو اللہ نے انسان کے وجود کے اندر رکھا ہوا ہے, اور یہ وجود, یہ جو چیزیں ہیں, یہ سارے کے سارے قوا, یہ تمایل پیدا کرتے ہیں کس کی طرف؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. کہاں سے آیا؟ یہاں سے آیا ہے. اب یہ جو نفس تمایل پیدا کرتا ہے, اس کے مقابلے میں اللہ نے اس کو دی ہے عقل, اس کو دیا ہے علم. اب یہ علم انسان کے اندر کہاں سے آیا, اب اس کی بحث آئے گی, اشارہ کروں گا صرف, لیکن کیونکہ پھر مکمل بحث کہیں اور اپنی جگہ پہ اپنے مقام پر. پس فرشتوں نے اس خمیر, وہ جو دلالت ہے ان کی بنا پر, وہ دیکھتے ہوئے, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا کہ پروردگار یہ فساد کرے گا, خون بہائے گا. اس کے مقابلے پر صرف یہ اعتراض نہیں کیا, دیکھیے صرف اعتراض کرنا ظلم ہے. مثال دوں آپ کو, ایک مصور تھا, اس نے ایک بہت اچھی تصویر بنائی جو اپنے حساب سے شاہکار ہو سکتی تھی, اور جا کر اس نے اسے چوک میں رکھ دیا. اس کے نیچے ایک جملہ لکھا کہ جہاں جہاں اس میں خطا ہے اس پر نشان لگا دیجئے. کچھ دنوں کے بعد آ کر اس نے دیکھا تو تصویر نشانوں سے بھری ہوئی تھی. غمزدہ ہو گیا, اپنے استاد کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا, استاد لگتا ہے تمہاری محنت ضائع گئی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے حساب سے جو شاہکار تصویر بنائی تھی اس میں لوگوں نے اتنی غلطیاں نکالی, پوری تصویر نشانوں سے بھری ہوئی ہے. استاد نے تصویر دیکھی, تصویر کے نیچے کیپشن دیکھا, کہا ایسا نہیں, یہی تصویر دوبارہ بناؤ. اس نے وہی تصویر دوبارہ بنائی. اب یہاں پہ یہ جملہ بھی لگاتا چلو کہ ماہر فن کا کام یہ ہے کہ جو چیز ایک دفعہ بنا دے اس جیسی دوبارہ بنا سکتا ہے. یہ تکے نہیں ہوتے کہ تکے میں بن گیا, وہ تکے والی دنیا اور ہے. جس کو تسلط ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے, جس کو تسلط کر سکتا ہے. اب اس نے بنائی دوبارہ بنانے کے لیے کے بعد لے کر آیا, استاد نے کہا اب اس کے نیچے کیپشن لکھو جو میں کہتا ہوں. کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ جہاں خطا ہو وہاں اصلاح فرما دیجئے. توجہ فرمائیں, پہلے کیا تھا؟ جہاں خطا ہو نشان لگا دیں. اب کی بار کیپشن لکھا جہاں خطا ہو اصلاح فرما دیجئے. کئی ہفتے تصویر لگی رہی, کوئی نشان نہیں لگا. اس لیے کہ خطا کی طرف اشارہ کرنا آسان کام ہے, اصلاح کرنا مشکل کام ہے. اب فرشتے یہاں صرف اشارہ نہیں کر رہے اس بات کی طرف, بلکہ اپنا معیار لے کر آ رہے ہیں. فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے پروردگار, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں ہم کے ساتھ, اور تیری تقدیس کرتے ہیں. ہم صاحبان تسبیح و تقدیس ہیں, ہم صاحبان عبادت ہیں. بس کم از کم فرشتوں کی نگاہ میں جو مقام خلافت الہیہ کے قابل ہے وہ یہ مقام ہے کہ خلافت الہیہ پر آنے والا صاحب تسبیح و تقدیس ہونا چاہیے۔ تو اب فرشتوں کے وجود کی طرف ایک نظر دیکھو اور دیکھ کر یہ بتلاؤ، کیا فرشتے کی پوری حیات میں کوئی ایک وقت ایسا ہے کہ جب اس نے تسبیح نہ کی ہو، جب اس نے تقدیس نہ کی ہو، جب اس نے عبادت نہ کی ہو، جب اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا ہو؟ تو اگر فرشتہ معصوم ہے تو خلیفۃ اللہ معصوم ہونا چاہیے۔ تو خلافت اللہ ہی جب عصمت کا تقاضا کر رہی ہے، فرشتہ اپنی تمام تر عصمت کے ساتھ جس مقام پر نہ پہنچ سکا، اس مقام پر عام آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ خلافت اللہ ہی کے مقام پر پہنچے۔ پس جب انہوں نے اپنا، اب دیکھیے یہ قانون قدرت ہے، اعتراض صحیح تھا، انہوں نے اپنا معیار پیدا کی، اس معیار کے مقابلے میں اب پروردگار کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن پروردگار نے جواب نہیں دیا۔ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں وہ چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا یہ جواب ہے؟ آپ یہ پوچھ رہے ہیں اس کو کیوں بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ آپ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے، یہ تو فرشتوں کو پہلے بھی پتا ہے۔ تو پھر جواب کیا ہوا؟ پروردگار نے جواب نہیں دیا۔ فرشتوں کی اطاعت کا امتحان یہ تھا کہ پروردگار نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اسی اطاعت پر سر تسلیم خم کرنا اطاعت کہلاتا ہے۔ پس اگر کبھی کہیں سے جواب نہ آئے تو اعتراض پر اعتراض نہ کیا کرو، بلکہ سر جھکا کے انتظار کیا کرو۔ اگر خدا کو حکیم و علیم و رحیم مانتے ہو تو جب دعا کرتے ہو اور قبول نہیں ہوتی تو پھر اعتراض مت کیا کرو، بلکہ انتظار کیا کرو۔ فرشتے یہی سمجھا رہے ہیں، انتظار کرو، وہ رحیم رب خود جواب دے گا، خود جواب دے گا۔ فرشتے چپ ہو گئے۔ اب پروردگار نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے جناب آدم کو الاسماء سارے کے سارے کی تعلیم کی۔ اب میں نے یہاں پہ ترجمہ عجیب و غریب سا کیا ہے، اللہ نے جناب آدم، اب بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں الاسماء، الف لام ہے آگے اسم کی جمع اسماء، جب عربی میں کسی جمع کے اوپر الف لام آ جائے تو وہ خود جم کا معنی دیتا ہے، عموم کا معنی دیتا ہے، لیکن ساتھ میں قاعدہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی اور لفظ ایسا نہ ہو جو کل پر دلالت کرتا ہو۔ اگر اس کے بعد کوئی اور لفظ ایسا آ جائے جو کل پہ دلالت، یا خود لفظ کل آ جائے، تو پھر یہ الف لام کل کا نہیں ہو سکتا، جمع کا نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر اس صورت میں یہ الف لام معرفہ کہلائے گا۔ معرفہ کس کے مقابلے پہ؟ نکرہ کے مقابلے پہ۔ بس اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ الاسماء کلہا، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کل بیان یہ کر رہا ہے کہ یہ الف لام جم کا نہیں، معرفہ کا ہے۔ بس اگر یہ الف لام معرفہ کا ہو تو پھر ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ اللہ نے خاص اسماء کی تعلیم کی آدم کو سارے کے سارے۔ متوجہ فرق ہے؟ سارے سارے خاص اسماء، عام اسماء نہیں، چونکہ الف لام معرفہ ہے، معرفہ کا مطلب خاص، تعریف شدہ۔ اللہ نے خاص اسماء سارے کے سارے آدم کو تعلیم کر دیے، اللہ نے تعلیم کیے۔ یہ وہ تعلیم کا مرحلہ ہے جو نفس کے مقابلے پر آتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے عقل دیا انسان کو، علم دیا ہے انسان کو، اور یہ علم اور عقل اس نفس کے مقابل پر آ جاتا ہے، اس پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دو مرحلے ہیں عزیزوں۔ یہی جو اللہ نے علم دیا، اس کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ علم جو اللہ نے دیا ہے، یہ اتصال اپنا پیدا نہیں کرتا پروردگار سے، اور ایک مرتبہ مستقیم پروردگار کی جانب سے ہوتا ہے، جیسا کہ خود اس آیت میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تعلیم دی، یعنی آدم کے اور تعلیم دینے کے درمیان میں، آدم اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جہاں انسان بغیر واسطے اللہ سے تعلیم حاصل کرے، اس سلسلے کو وحی کہتے ہیں، اس سلسلے کو وحی کہتے ہیں. یہاں میں یہ کر رہا ہوں صرف اشارہ, میں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کے اس کی مفصل بحث آنی ہے. لیکن اب یہیں سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ خود تعلیم کرتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, علم آدم الاسماء کلھا, ہم نے آدم کو تعلیم کی. آدم جب دنیا میں آئے تعلیم ساتھ لے کر آئے یا نہیں آئے؟ نا تعلیم لے کر آئے, اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو تعلیم ساتھ لے کر آئے. وہاں پر اللہ انسانوں کو فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خارج کیا ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں کہ لا تعلمون شیئا, تم دنیا میں آئے اس حالت میں کہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو یہ انسان دنیا میں آ رہا ہے لا تعلمون شیئا, وہ انسان دنیا میں آ رہا ہے علم آدم الاسماء کلھا. تو ان دونوں انسانوں میں فرق محسوس ہوا؟ اس کو, یہ جو فرق ہے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا, یہ اب آگے چل کے کام آئے گا, کیونکہ یہ مقدمات ہیں ایک نتیجے کے لیے. بس دو طرح کے انسان ہو گئے, ایک وہ جن کو اللہ تعلیم دے کر بھیجتا ہے, اور ایک وہ جو لا تعلمون شیئا کے ساتھ آتے ہیں. یہ دو طرح کے انسان ہو گئے. آدم کو اللہ نے تعلیم کر دیے, پھر کیا کہا, انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اے فرشتوں ان الاسماء, ثم عرضهم علی الملائکہ, اس کے بعد اللہ نے ان الاسماء کو, یہ جو الاسماء تھے, ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اور فرشتوں سے یہ کہا کہ ان اسماء کے, ان ہؤلاء کے نام مجھے بتلاؤ اگر تم سچے ہو تو. بس اب یہ کون سا تیسرا مرحلہ آ گیا, ایک مرحلہ اعتراض کا, دوسرا مرحلہ آدم کو تعلیم کا, تیسرا مرحلہ اللہ نے یہ الاسا. دیکھیں الف الف لام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خاص ہیں, یہ تعریف شدہ ہیں, یہ عام نہیں ہیں, الاسما عام نہیں ہیں, خاص ہیں. ثم عرضهم, اس کے بعد اللہ نے انہیں, ہم کس ضمیر آئی ہے, جا کر دیکھ لیے پوری لغت عرب میں قاعدہ یہ ہے کہ ہم کی جو ضمیر ہے اس کا تعلق ذوی العقول سے ہے, صاحبان عقل, انسانوں کے لیے. اگر انسان صاحب عقل ہے تو انسانوں کے لیے اللہ ہم استعمال کرے گا, جانوروں کے لیے ہم استعمال نہیں کرتا, بے جان چیزوں کے لیے ہم استعمال نہیں کرتا, پہاڑوں کے لیے ہم استعمال نہیں کرے گا, آسمانوں کے لیے ہم استعمال نہیں کرے گا. ہم کس کے لیے استعمال کرے گا؟ صاحبان عقل کے لیے, فرشتوں کے لیے ہم استعمال کرے گا, اجنہ کے لیے ہم استعمال کرے گا, انسانوں کے لیے ہم استعمال کرے گا. قاعدہ کیا ہے؟ ہم کی ضمیر دلالت کرتی ہے کس کے اوپر؟ صاحبان عقل کے اوپر. الاسماء خاص ہیں, ہم کی ضمیر بتلا رہی ہے صاحبان عقل ہیں, ذوی العقول ہیں. بس آدم سے پہلے کوئی ذوی العقول موجود ہیں جو فرشتوں اور آدم کے علاوہ ہیں؟ تیسرے ہیں نا بھائی, یہ تو تیسری پارٹی ہے, نہ فرشتے ہیں نہ آدم ہیں, الاسماء ہیں. یہ ہمیں ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ آگے چل کے اس کا نتیجہ لینا ہے. میں نے الاسماء ہیں, خاص ہیں, ہم کی ضمیر بتا رہی ہے صاحب عقل ہیں. جب اللہ نے ان ہؤلاء کو, اب اس کا بھی ترجمہ نہیں کر رہا, ان ہؤلاء کو پیش کیا فرشتوں پر, تو فرشتے کیا کہنے لگے؟ پروردگار لا علم لنا الا ما علمتنا, اے پروردگار جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. اب ایک سوال اور پیدا ہو گیا, وہ سوال یہ ہے کہ کیا فرشتوں کو ان الاسماء جو تھے, اور یہ ہؤلاء, ہؤلاء یعنی جم کی صورت, ان کے نام نہیں آتے تھے؟ اگر ان کے نام فرشتوں کو نہیں آتے تھے تو پھر یہ امتحان کیسا ہوا؟ ایک پارٹی کو میں نام بتا دوں, دوسری کو بتاؤں نہیں, ان کا مقابلہ کرا دوں, تو کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں ہے. دوسرا مرحلہ, اگر صرف نام کا جاننا کافی ہے, نام پتا ہو جائے, صرف نام کا جاننا, مثلا اس کو شہر کے نام پتا ہے اس کو نہیں پتا, اب جب میں نے مقابلہ کرایا اس نے شہر کے نام بتا دیے اس نے نہیں بتایا, لیکن امتحان کے بعد اس کو معلوم ہو گئے شہر کے نام ہو گئے, اب ان دونوں کا علم برابر ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا. تو اگر صرف یہ جو مقابلہ ہے آدم کا اور فرشتوں کے درمیان اس میں اللہ کی مراد صرف ناموں کا جاننا ہوتا, اور جب حضرت آدم نے نام بتا دیے تھے تو پھر تو فرشتوں کا اور آدم کا علم برابر ہو گیا, بھائی برابر ہو جانا چاہیے تھا, تو پھر تو کوئی فضیلت باقی نہیں رہ جاتی. بس اس کا مطلب یہ ہے, اب آخری نتیجہ, نتیجے کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے عزیزوں کہ یہ جو الاسماء ہیں ان کے نام فرشتوں کو معلوم تھے, معلوم تھے. اگر نہ معلوم ہو تو مشکل آ جائے گی. دوسری طرف اگر معلوم نہیں بھی تھے تب بھی پروردگار کا مقصود صرف نام جاننا نہیں تھا بلکہ مراد معرفت خاص تھی. اب فرشتوں کو یہ معرفت خاص نہیں تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون ہے الاسماء کہ جب یہ الاسماء ہاؤلا کی شکل میں جمع ہو جائیں, اب غور سے سنیے گا, جب یہ ہاؤلا کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں, یہ الاسماء ہیں, خاص ہیں, ہم کی ضمیر بتلا رہی ہے صاحبان عقل ہیں, ہاؤلا کی ضمیر دوبارہ سے ہاؤلا یہ بتلا رہی ہے کہ جم کی صورت میں ہیں, ایک جم ہے ان کا. اب جب آدم سے پوچھا گیا تو آدم نے فٹافٹ نام بتا دیا, فرشتے نہیں بتا سکے, تو اس کا مطلب یہ ہاؤلا کی کیفیت یعنی ان خاص الاسماء جو کہ صاحبان عقل ہیں ان کی ایک خاص جم ہو جانے کی کیفیت جب یہ ہاؤلا کی صورت میں آ جائیں تو یہ فرشتوں کی معرفت کی سطح سے اوپر چلے جاتے ہیں, فرشتے انہیں پہچان نہیں پاتے. اب فرشتوں کے ساتھ تو ہونا تھا ہو گیا, وہ امتحان میں فیل ہو گئے, انہوں نے جان لیا کہ آدم کے اندر کوئی خاص چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے, لیکن فرشتے اس ہاؤلا کے انتظار میں بیٹھے رہے. بڑا عرصہ لگ گیا, بہت عرصہ لگا, فرشتے انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. ایک روز وہ آیا کہ جب خاتم الانبیاء جناب ام سلمہ یا جناب زہرا کے گھر میں آئے, کہا میرے بدن میں کچھ ضعف محسوس ہو رہا ہے, چادر یمانی لے آؤ. چادر یمانی کو لانے کے بعد ایک ایک کر کے کچھ خاص لوگوں کو چادر کے نیچے پیغمبر نے جمع کر دیا. جب جمع کیا اس کے بعد فرمایا اللہم انی ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی. تو جیسے ہی یہ ہاؤلاء کی صدا آسمانوں پر پہنچی, اب توجہ کیجئے گا, جیسے ہی یہ ہاؤلاء, اب یہ حدیث کسا کے اندر اتنے نکات ہیں, صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا. حدیث کسا میری بی کی فضیلت پر ایک ایسی دلیل ہے کہ جو شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کسا کے متن کو آپ پڑھیں کئی دفعہ, ہر جمعرات, ہر جو ہفتے آپ پڑھتے ہوں گے, بعض لوگ روزانہ پڑھتے ہوں گے, بہت باکمال ہے. بڑے بڑے علماء کا اعتقاد ہے حدیث کسا کے اوپر. آیت اللہ فاضل گل پائیگانی, وہ جس وقت مریض, آیت اللہ تبریزی جس وقت مریض ہوئے ہیں, انہوں نے خاص طور پر قم میں لوگوں سے درخواست کی ہے کہ میری شفا کے لیے حدیث کسا کے جلسات کو برگزار کیا جائے. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں یہ سب ہوا ہے. عزیزان محترم, حدیث کسا بہت 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 صاحب کمال حدیث ہے. آپ کبھی اس کے متن پر غور کریں, اب جب پڑھیں گے تو غور کیجئے گا کہ جناب زہرا زمین کی باتیں کرتے کرتے اچانک آسمان کی باتیں کرنے لگیں. کی ہے یا نہیں کی؟ کہا چادر کے نیچے یہ ہو رہا تھا, وہاں آسمان پر فرشتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. تو پس جناب زہرا حدیث کے سامنے یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ جس طرح سے زمین زہرا کی آنکھوں کے سامنے ہے, آسمان بھی زہرا کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے. زمین کا قصہ بیان کرتے کرتے کہا, جب میرے بابا نے کہا اللہم انی ہاؤلاء اہل بیت, جب یہ کہا تو فوراً فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. فرشتوں میں ہلچل مچی, اب لازمات ہے فرشتوں نے جو مقرب ترین فرشتہ تھا جناب جبرائیل کو آگے کیا ہوگا کہ تم جا کر پوچھو, اتنے سالوں سے ہم ان ہاؤلاء کا انتظار کر رہے ہیں. تو اب جناب جبرائیل آگے بڑھ کر کہا, پروردگار من ہاؤلاء, یہ کون ہیں؟ تو میں جناب جبرائیل سے یہاں پر ایک فل سٹاپ لگا کے کہوں گا, جناب جبرائیل مجھے صرف اتنا بتائیے کہ کیا آپ اس چادر کو, اس گھر کو, اس کے لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں کیا؟ بھائی اس گھر میں تو آپ کا روزانہ آنا جانا ہے, کبھی وہی لے کر آتے ہیں, کبھی جھاڑو جھلانے دینے آتے ہیں, کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں, آپ کا ہر روز کا آنا جانا ہے. پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ کون ہیں یہ؟ تو شاید جناب جبرائیل یہی جواب دیں گے کہ تم نے پہچانا نہیں، میں ایک ایک کر کے تو سب کو پہچان سکتا ہوں، لیکن جب یہ ہاؤلا ان کا نور ایک جگہ جمع ہو جائے تو پھر کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو آدم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ ہماری مشکل ہی یہی تھی کہ یہ الاسماء جو صاحبان عقل ہے، جو خاص ہیں، یہ ہاؤلا کی شکل میں جب جمع ہو جاتا ہے ان کا نور، ہم فرشتوں کی معرفت سے بالا ہو جاتا ہے۔ اب جب پوچھا یا رب کون ہے یہ ہاؤلا، تو اب پروردگار تعارف کرا رہا ہے۔ اب یہاں بہت نقطے میں سب چھوڑ کر جا رہا ہوں، پروردگار نے کیسے تعارف کرایا؟ ہم فاطمتو، ہم فاطمتو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ پروردگار، اب میرا پھر ایک سوال، جناب زہرا سے تو نے کرایا، اس کے نقطے ہیں، بھائی موقع ملا کبھی انشاءاللہ حدیث کی کتابیں بحث کریں گے تو عرض کروں گا یہ سارے نقطے انشاءاللہ، کہ جناب فاطمہ سے ہی تعارف کیوں کروایا پروردگار نے؟ جناب فاطمہ سے تعارف کرا صحیح، ان کے والد گرامی ہیں صحیح، ان کے شوہر گرامی ہیں صحیح، بیٹے تو دو ہیں، تو یہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا، عرب کا قانون ہے، دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ، تو جم کا صیغہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تو شاید بارگاہ پروردگار سے یہ جواب آئے کہ تم ظاہر کے دو امام دیکھ رہے ہو، ہم حسین کی پشت میں 12 کے 12 دیکھ رہے ہیں۔ تو پس جب یہ الاسماء ہاؤلا کی کیفیت میں جمع ہو جائیں تو فرشتوں کی معرفت سے بالا ہو جاتے ہیں۔ تو آدم کا کمال کیا ہے؟ یہ کمال ہے، دیکھیے نام کی بحث نہیں تھی، ناموں کی بحث نہیں تھی، فرشتے اس وقت میں بھی ان ناموں سے واقف تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقف کیوں نہ ہوتے؟ اس لیے کہ یہ وہ نام ہیں جو فرشتے کبھی جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی درختوں کے پتوں پہ لکھے ہوا دیکھتے ہیں، کبھی پھولوں کی پتیوں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی حوروں کی پیشانی پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ نام تو پوری جنت میں بکھرے ہوئے ہیں، پورے آسمان پر بکھرے ہوئے ہیں، ناموں سے واقف تھے۔ فرق کیا ہے آدم میں اور فرشتوں میں؟ فرق یہ ہے کہ آدم صرف نام نہیں جانتا بلکہ اس کے اندر یہ عرفان حاصل کرنے کی صلاحیت ہے کہ وہ ان انوار کے درمیان فرق کر سکتا تھا۔ تو جناب آدم کے سامنے جب یہ انوار آئے 14 کے 14 ایک ساتھ الاسماء کے، تو کیا ہوا؟ جناب آدم نے انوار کی جانب دیکھا، دیکھا کہ جس سے نبوت کا تقدس نظر آ رہا ہے، کہا یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، جس میں جناب آدم نے شجاعت کی گرمی کو ملاحظہ کیا، کہا یہ شیر خدا علی ابن ابی طالب کا نور ہے، جس میں حیا اور عصمت کو ملاحظہ کیا، کہا یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور ہے، جس میں حلم کی ٹھنڈک کو ملاحظہ کیا، کہا یہ حسن مجتبیٰ کا نور ہے، جس نور سے شہادت کی سرخی کو ملاحظہ کیا، کہا یہ حسین شہید کا نور ہے، جس نور میں جناب آدم کو سجدوں کا تقدس نظر آیا، کہا یہ سید سجاد کا نور ہے، جس نور سے علم کے چشموں کو پھوٹتے ہوئے دیکھا، کہا یہ باقر العلوم کا نور ہے، جس نور سے صداقت کی روشنی کو چمکتے ہوئے دیکھا، کہا یہ جعفر صادق کا نور ہے، جس نور میں کزم کی ٹھنڈک کو پایا، کہا یہ کاظم کا نور ہے، امام کاظم کا نور ہے، جس نور کو دیکھ کر دل میں رضا اور رغبت کے احساس نے جنم لیا، کہا یہ علی جن رضا کا نور ہے، جس میں نقاوت کا عکس دکھائی دیا، کہا یہ علی جن نقی کا نور ہے، جس میں تقوی کی تقدس کو پایا، کہا یہ محمد تقی کا نور ہے، جس نور سے ہیبت الہیہ کو ملاحظہ کیا، کہا کہ یہ حسن العسکری کا نور ہے، اور ایک نور جو بہت سارے پردوں میں چھپنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا، اسی طرح سے جس طرح سے سورج بادلوں کے پیچھے سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، کہا کہ یہ نور محمد قائم آل محمد کا نور ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آدم کو اللہ نے زمین کی سختیوں کے لیے پیدا کیا تھا، زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تھا. تو جب کسی نے مولا سے سوال کیا، مولا آدم کو اللہ نے جنت میں کیوں بھیجا، خلیفہ بنایا تھا زمین کے لیے، جنت میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ کہا آدم جنت میں اس لیے گیا، زمین پر آتا جنت میں صرف اس لیے گیا کہ اس نے محمد و آل محمد کا نام اپنی زبان پر جاری کیا تھا. تو یہ وہ اسماء ہیں عزیزوں، یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے کہ آدم کے زبان پر آ جائیں تو جس آدم نے زمین کی سختیوں کے لیے زمین پر آنا تھا اسے جنت عطا ہو جاتی ہے. انشاءاللہ کل سلسلے کو جاری کریں گے آگے. اہل بیت علیہم السلام، عزیزوں یہ وہ نام ہے جو آدم اگر اپنی زبان پر جاری کر دے، اگر آدم ایک مرتبہ بلند آواز سے ضرور پڑے گا، اگر آدم ان اسماء کو اپنی زبان پر جاری کر دے تو آدم کو جسے زمین پر بھیجنا تھا جنت ادا ہو جاتی ہے. اہل بیت کا کرم روز اول سے جاری ہے اور اسی کرم کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہاں؟ امام حسین، اس مقام پر کہ جہاں پر امام کے کاروان کو روکا ہے جناب حور نے. آگے جناب حور اس وقت دشمن کی فوج کے سپہ سالار ہیں اور آ کر امام حسین کا راستہ روک رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ حور کا لشکر، لشکر کے جانور سب پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ایسی شدت ہے گرمی کی کہ جانوروں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئی. آج دو محرم ہیں، امام حسین کا ورود ہو رہا ہے کربلا میں. اس ورود سے پہلے کا سلسلہ ہے، حور کے لشکر کے جانوروں کی زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئی. امام نے اس سے ایک منزل پہلے اضافی پانی جمع کیا تھا، ایک منزل پہلے. یہ حسین کا لشکر ہے، جب میرے مولا نے اضافی پانی کا حکم دیا تھا تو کسی نے سوال نہیں کیا، اور اب پھر مولا نے کہا عباس ان کے لشکر کو پانی پلاؤ. دشمن کا لشکر ہے، حسین پانی پلا رہے ہیں، ایک ایک لشکری کو پانی پلایا، پھر میرے مولا نے کہا عباس ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ. حور کے لشکر کے جانوروں کو پانی پلایا، کہا عباس اب ان کے جانوروں کے سموں پر پانی ڈالو. حسین پانی ضائع کرنا چاہتے نہیں، جانوروں کو پانی پلا دیا تھا کافی ہے، نہیں، حسین بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تاریخ میں نقل ہو جائے کہ کربلا میں کتنی گرمی ہو سکتی تھی، اور شاید حسین کسی اور مقام کے لیے مقدمہ سازی کر رہے ہیں. وہ کیا مقام ہے؟ کہ آج ان کے گھوڑوں کے سموں پر پانی ڈالو، کل جب اسی جلتی ہوئی ریت پر میں اپنے 6 مہینے کا اصغر لے کر آؤں گا تو شاید انہیں یہ مقام یاد آ جائے. تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ حور نے آگے بڑھ کر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب حور جو ہیں وہ کوئی بہت گناہگار آدمی تھے اور کربلا میں آ کر روزے عاشور جو وہ امام حسین پر آئے تو یہی چیز انہیں جنت کی طرف لے گئی. عزیزو یہ بات صحیح ہے کہ امام حسین کے پاس آنا ہی ان کو علیہ السلام بنا گیا، لیکن یہ کہ حور کوئی برے آدمی تھے، خدا نخواستہ بے نمازی تھے، خدا نخواستہ گناہان کبیرہ کو انجام دینے والے، ایسا نہیں. جناب حور ایک متدین انسان تھے، صاحب کردار تھے، اور حور کی اہل بیت سے جو محبت اور احترام ہے وہ اسی واقعے سے ثابت ہوا. جب حور نے امام حسین کی لگام پر ہاتھ ڈالا، امام نے کیا فرمایا؟ ثقلت اموک،
بے آزار، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ عرب میں اسے بد دعا کہتے ہیں، لیکن یہ بد دعاؤں میں سے وہ بد دعا ہے کہ کسی غیرت مند عرب کو اگر یہ بد دعا دی جائے تو وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اگر تلوار سے نہ لڑ سکے زبان سے جواب ضرور دیتا ہے۔ لیکن حر نے تاریخ ساز جملہ کہا، کہا یبنا رسول اللہ، آپ کی مادر گرامی کا مقام وہ ہے کہ میں اپنی زبان کھول نہیں سکتا۔ عزیزو، ایسا نہیں کہ حر جواب دے نہیں سکتے، لیکن حر کو معلوم ہے کہ زہرائے مرضیہ کون ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں، یہ حتمی نہیں ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید حر کی زندگی کا انقلاب یہی احترام جناب سیدہ تھا، اس لیے کہ حر میں اور جو جناب زہرا کے دروازے پر آگ لے کر آیا تھا، یہی فرق ہے کہ حر نے جناب زہرا کے نام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ خدا جانے وہ کیسا شخص تھا کہ جب خود جناب زہرا اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ دروازے کے پیچھے بنت رسول ہے، تو پلٹ کر کہتا ہے ہوا کرے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس دن زہرا در و دیوار کے درمیان میں نہ پستی، روز عاشورہ حسین کی لاش کو گھوڑوں سے نہ پیسا جاتا۔ حور نے اتنے دن صرف یہ دیکھا کہ یہ لشکر کیا کر رہا ہے، وہ لشکر کیا کر رہا ہے۔ جنگ تقریباً آمادہ ہے، لیکن امام حسین نے جناب عباس کو بھیجا، کہا جاؤ اور ایک شب کی مہلت مانگ کر آؤ۔ عباس علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ شب حسین اپنے مہمان کا انتظار کر رہے ہیں۔ عاشور کی صبح نمودار ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ حر اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ آہستہ آہستہ لشکر عمر سعد سے دور ہو رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب امام حسین کے لشکر کے نزدیک آئے تو اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ لیکن جیسے ہی امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، تب یہاں سے ہاشمی جوان دیکھ رہے ہیں، امام حسین کے لشکر کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بعض جوانوں نے اپنی تلواروں کو باہر نکالا کہ شاید حر حملہ کرنے آ رہا ہے، امام حسین نے کہا ٹھہر جاؤ۔ حر نزدیک پہنچے، گھوڑے سے اتر گئے، بیٹا اور غلام بھی اتر گیا۔ حر نے اپنی تلوار کھول کے زمین پر ڈال دی، اپنے سر پر زمین پر ڈال دی، اپنے سر سے خود اتارا، غلاموں کی طرح سے ہاتھ کو پسے گردن رکھا۔ اب جیسا حر کر رہا ہے ویسے ہی حر کا بیٹا اور غلام کر رہا ہے، تینوں اس عالم میں امام حسین کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی حر نے یہ کام کیا، امام حسین تڑپ کر گھوڑے سے اترے، آگے بڑھے دوڑتے ہوئے، ہاتھوں کو پھیلا کر کہا، حر تم ہمارے دشمن، تم ہمارے غلام نہیں، ہمارے دوست بن کر آئے ہو۔ عزیزو، جو حسین کی غلامی کو اختیار کر لے، حسین اسے اپنا دوست بنا لیتے۔ حر قدموں پہ گر گیا، کہا یا ابن رسول اللہ مجھے معاف کر دو، یا ابن رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مولا مجھے معاف کر دو۔ ارے مولا، میں باعث بنا ہوں کہ سیدانیاں تین دن سے پیاسی ہیں، تمہارے بچے تین دن سے پیاسے ہیں۔ کہا حر ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا مولا ایسے نہیں، بلکہ میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیسے ازالہ کرو گے؟ کہا مولا اجازت دیجئے، آپ کے بیٹے کے مرنے سے پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ ارے حسین بھی بیٹے کا دکھ دیکھے گا، اس سے پہلے حر بیٹے کا دکھ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں حر کی بارگاہ میں عرض کروں گا، ارے حر، اگر یہ بات ہے وہ بات صحیح ہے جو تم نے کہی ہے، لیکن بیٹوں میں مقایسہ تو کر کے دیکھو، تمہارا بیٹا کہاں، حسین کا علی اکبر کہاں۔
لیکن حور احساس کرنا چاہتا ہے. حسین نے اجازت دے دی, بیٹا شہید ہو گیا, غلام شہید ہو گیا, اب اذن لے کے جناب حور گئے ہیں. حور نے بڑی جنگ کی ہے, لیکن پھر ایک گرز آ کر جناب حور کی پیشانی پر لگا, پیشانی شگافتہ ہوئی ہے, حور گھوڑے سے گرے ہیں. امام حسین کو آواز دی ہے. مقاتل کہتے ہیں بہت تھوڑے جنازے ایسے ہیں جن پر امام حسین خود چل کر گئے ہیں, ان میں سے ایک جنازہ جناب حور کا ہے. امام حسین پہنچے, دیکھا حور تڑپ رہے ہیں, حور کا زخمی سر اپنی گود میں رکھا. حور نے کہا مولا سر میں بہت تکلیف ہے. حسین نے اپنی عربہ کے دامن سے ایک رومال نکالا. ارے جانتے ہو یہ کون سا رومال ہے؟ یہ رومال رومال زہرا ہے. ارے حور کی پیشانی پر حسین نے وہ رومال باندھ دیا. میں کہوں گا حور تم بہت خوش قسمت تھے, تمہاری شکایت جب پیشانی شگافتہ ہوئی ہے تو تمہیں حسین کا زانو ملا ہے, تمہیں رومال فاطمہ مل گیا. لیکن عصر عاشور جب حسین زمین پر گرے ہیں, ارے پیشانی پر تیر لگا تھا, خون بہ رہا تھا, نہ کوئی زانو تھا جس پر حسین سر رکھے, نہ کوئی رومال تھا جو حسین کی پیشانی سے خون کو سوکھ.